السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی. بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں. حق تعالیٰ نے انسان کو زندگی کی نعمت عطا کی ہے، زندگی کے مقصود کے لیے ہدایت مقرر فرمائی ہے، اور زندگی کی حفاظت کے لیے تقوی قرار دیا ہے. یہ تدبیر الہی انسانی حیات کے لیے قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے سورہ مبارکہ بقرہ میں تحفظ حیات انسانی اور تدبیر تقوی کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے. سورہ مبارکہ بقرہ آیہ 179 میں حق تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے اے صاحبان خرد، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم با تقوی بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ. یہاں پر تحفظ حیات کے لیے ایک قانون اور ضابطہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ ہے قصاص. قصاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان ناحق کسی دوسرے انسان کی جان لے لے، قتل کر دے تعمدن بغیر جواز کے، اس قتل کے بدلے میں قاتل کو بھی قتل کر دیا جائے. ایک جان اس نے لی ہے اور اس کے بدلے میں خود قاتل کی جان بھی لے لی جائے، اسے اصطلاح دین میں قصاص کہا جاتا ہے. اور اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. یا اولی الالباب، ساتھی خطاب صاحبان خرد کو ہے، عقل انسانی کو خطاب ہے اور صاحبان عقل کو. اور اس کا فلسفہ و مقصد اور حکمت اس قانون کی یہ ہے کہ لعلکم تتقون، اس کے نتیجے میں تمہیں تقوی نصیب ہوگا، تم با تقوی بن جاؤ گے، وہ بھی بصورت صیغہ جمع. مخاطب در حقیقت معاشرہ ہے اور سماج یا امت یا قوم مخاطب ہیں کہ اس عمل کے ذریعے سے، اس الہی قانون کو لاگو کرنے سے تم تقوی تک پہنچ جاؤ گے. اس آیہ کریمہ میں ظاہر ہے تقوی اخلاقی مراد نہیں ہے، جیسا پہلے بارہا اشارہ ہوا ہے کہ دین کی جملہ تعلیمات کو اور از جملہ تقوی کو محدود کر دیا گیا ہے، اور اسے عمومیت سے ہٹا کر منحصر کر دیا گیا ہے اخلاقی پہلوؤں کے اندر. اسی لیے تقویٰ کی بحث بھی عموماً کتب اخلاق میں اور مباحث اخلاقی میں کی جاتی ہے. نظام دین میں اور فقہ میں احکام و قوانین کی تبیین میں تقویٰ بیان نہیں ہوتا, جبکہ قرآن کریم نے تقویٰ کو احکام قوانین اور نظام کے ہمراہ ذکر کیا ہے. علیحدہ سے تقویٰ کو ایک اخلاقی باب کے عنوان سے ذکر نہیں کیا. تقویٰ کا تعلق انہی روزمرہ قوانین سے ہے جو حق تعالیٰ نے انسانی حیات کے لیے یا اس کی ہدایت کے لیے یا اس کے تحفظ کے لیے وضع فرمائے ہیں. لیکن دین شناسی میں تقویٰ کو ان آیات سے اور مضامین سے جدا کر کے علیحدہ مضمون بنا دیا گیا ہے, جبکہ قرآن میں تقویٰ کا مضمون جڑا ہوا ہے ان قوانین کے ساتھ, جیسے اس آیہ کریمہ میں ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اس سے پہلی آیت میں آیہ 178 میں عمومی قانون ذکر کیا گیا ہے کہ اگر حیات انسانی خود انسانوں کی جانب سے خطرے میں چلی جائے اور اسے خطرہ لاحق ہو جیسا پہلے تقویٰ کے باس کے ضمن میں عرض ہوا تھا کہ حیات انسانی گوناگون پہلوؤں سے معرض خطر میں ہے. آفات خطرات انسانی زندگی کو فراوان درپیش ہیں. ایک خطرہ خود انسان کو اپنی جانب سے ہے, اپنے نفس امارہ کی جانب سے, اپنی خواہشات کی جانب سے, اپنی ہوس کی جانب سے, حتیٰ یہی حیات ظاہری جسمانی حیات اور یہی بدن کی حیات کو سب سے زیادہ خطرہ انسان کی اپنی جانب سے ہے. ہم قبرستانوں میں مردوں سے تو نہیں پوچھ سکتے کہ آپ کی موت کا سبب کیا بنا ہے, جبکہ معلوم ہے کہ اکثر کی موت کا سبب خود ان کے اپنے اعمال ہیں. لیکن ہم بیماروں سے پوچھ سکتے ہیں, اس وقت جو بھی وہ بیمار جو بیمارستانوں میں ہیں, اسپتالوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں, کہ آپ کو کس چیز نے بیمار کیا ہے. ہم دیکھیں گے کہ خود انہوں نے اپنے آپ کو بیمار کیا ہے, ان کی خواہشات نے, ان کے اپنے عمل نے, ان کی ہوس نے, ان کے نفس امارہ نے انہیں بیمار کیا ہے. حد سے زیادہ کھایا ہے, نامناسب چیزیں کھائی ہیں, ممنوع امور کھائے ہیں, پیے ہیں, اس چیز نے انہیں بیمار کر دیا ہے اور اسی بیماری نے انہیں ہلاک کر دیا ہے. یہ موت خود انسان کی اپنی جانب سے مدعو موت ہے, دعوت شدہ ہے. انسان نے خود اپنے آپ کو موت کے ساتھ کنارہ کش کیا ہے. دوسرا خطرہ انسان کو طبیعی آفات و خطرات سے ہے, جس میں انسان کا اپنا عمل دخل نہیں ہے, جیسے ماحولیات کی وجہ سے, اشرات کی وجہ سے اور دیگر عوامل و اسباب انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں. اور تیسرا بڑا سبب انسانی حیات کے خطرے کا دوسرے انسان ہے. ایک انسان کسی دوسرے انسان کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیتا ہے اور اسے نابود کر دیتا ہے یا اسے ختم کر دیتا ہے. یہ تین بڑے عوامل ہیں انسانی حیات کو ہلاک کرنے اور خطرے میں ڈالنے والے. ایک انسان اپنی زندگی خود خطرے میں ڈالتا ہے, دوسرا عامل طبیعی اسباب و عوامل, اور تیسرا انسانوں کی وجہ سے انسانوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں. جس میں جرائم ہیں، جذبات ہیں، جہالت ہے، جنگیں ہیں، جدال ہیں، کہ ایک انسان دوسرے انسان کی زندگی کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ حیات انسانی جس جانب سے بھی خطر میں ہو، اس کے تحفظ کی تدبیر اللہ نے مقرر فرمائی ہے۔ انسان کی اپنی ذات کی طرف سے خطرہ ہو، اپنی ہی زندگی کو، انسان کو طبیعی آفات سے خطرہ ہو، یا انسان کو دیگر انسانوں کی جانب سے خطرہ ہو، ہر تین قسم کے خطرات اور آفات سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ نے تدبیر مقرر فرمائی ہے، اور وہ تقویٰ ہے۔ ایک حصہ اخلاقی بنتا ہے کہ جہاں پر انسان خود خواہشات کے ذریعے، حوث کے ذریعے، شہوات کے ذریعے اور اپنے نفس کی ایما پر، اکسانے پر اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے۔ یہ پہلو فقط اخلاقیات سے مربوط ہے اور تقوی اس کے اندر منحصر نہیں ہے۔ تقوی وسیع ہے حیات انسانی کی حد تک، جتنی وسعت حیات انسان میں ہے، زندگی بشر میں جتنی وسعت ہے، اسی حد تک تقوی بھی پھیلا ہوا ہے اور وسیع ہے۔ طبیعی آفات و خطرات جو فراوان ہیں اور جن کی زد میں انسان ہے، ان سے بچنا بھی تقوی ہے، ان کی ہلاکت سے، خطر سے۔ اور دوسرے انسان، وہ مجرم انسان ہوں، جرائم پیشہ لوگ ہوں، جنایت کار ہوں، ظالمین ہوں، ستمگر ہوں، متجاوزین ہوں، ان سب کے خطر سے بچنا تحفظ تقوی ہے۔ ہم آج کی دنیا میں دیکھیں اگر تو نفس امارہ اور خواہشات کے بعد سب سے زیادہ خطرہ انسان کو انسان سے ہے، یعنی ایک انسان سے دوسرے انسان کی زندگی خطرے میں ہے۔ اور موجودہ جو دنیا کا نظام ہے، وہ ہے ہی انسانی زندگی کی نابودی پر بنایا گیا ہے، اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ایک انسان کا سرمایہ، ایک انسان کی دولت، ایک انسان کی ثروت بڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دوسرے انسانوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالے، نابود کرے، دوسروں کی زندگیوں کو نابود کرنے اور ختم کرنے سے اس کی ثروت میں اضافہ ہوگا۔ سرمایہ داری نظام اسی بنیاد پر قائم ہے کہ دوسرے انسانوں کی زندگی بے شک ختم ہو جائے، آپ کا سرمایہ بڑھتا رہے، آپ یہ پرواہ نہ کریں کہ اس سے کتنے انسانوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے۔ اس لیے آج سب سے بڑا خطرہ انسان کو نفس امارہ کے بعد، وہ سب سے بڑا خطرہ وہ ہے انسانی حیات، جتنی خود انسان نے، جیسا میں نے کہا کہ قبرستانوں میں مدفون سابقہ نسلوں کو اگر اٹھا کے پوچھا جائے کہ ما سالک کم فی سقر، تمہیں کون سی چیز جہنم لے آئی، تو اس کے جواب میں یہی ہوگا کہ خواہشات، شہوات، نفس امارہ، ہوس بازی، ہوس پرستی، پرخوری، شہوت انگیزی، اس چیز نے ہمیں ہلاک کیا، اس چیز نے ہمیں بیمار کیا۔ اس کے بعد دوسرا خطرہ ہے جو انسان انسانوں کو نابود کرتے ہیں، مثلاً منشیات فروش، دنیا کا سب سے بڑا بزنس، کاروبار، درآمد کا ذریعہ منشیات بیچنا ہے، نشہ آور ادویات بیچنا، نشہ آور مواد بیچنا، جیسے چرس ہے، بھنگ ہے، افیون ہے، ہیروئن ہے، اور نئے جدید جو وسائل اسباب بنائے گئے ہیں نشے کے لیے، وہ دنیا کے سرمایہ کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ بڑے بڑے سرمایہ دار جنہوں نے بظاہر اپنی دولت کو چھپانے کے لیے، اپنی دولت کو دھونے کے لیے، اپنی دولت کو جائز دکھانے کے لیے کوئی ایسے کھڑا کیا ہوتا ہے، کاروبار کھڑا کیا ہوتا ہے، کوئی لین دین کر رہے ہوتے ہیں، مثلاً کوئی گاڑیوں کا شو روم بنایا ہوگا، کوئی فیکٹری بنائی ہوگی، کوئی دکان بنائی ہوگی کسی چیز کی، لیکن یہ ان کی درآمد کا ذریعہ نہیں ہوتا. ان کی درآمد کا بڑا ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شراب بیچتے ہیں، چرس بیچتے ہیں، افیون بیچتے ہیں، ہیروئن بیچتے ہیں، اور مہلک ترین چیزیں بیچتے ہیں، اور اس سے جتنی ثروت حاصل کرتے ہیں وہ ہمارے لیے قابل شمارش نہیں ہے. ہم اسے حساب کتاب میں نہیں لا سکتے کتنی دولت و ثروت وہ ان ذریعوں سے حاصل کرتے ہیں. اور یہ انسانی حیات کو نابود کرنے کا کاروبار ہے. اسی طرح جو اسلحہ بناتے ہیں، مہلک اسلحہ بناتے ہیں، اور اس وقت دنیا اسلحے کا ڈھیر بنی ہوئی ہے. اگر دقیقاً سروے کیا جائے پوری دنیا کے اندر، اتنی قلم انسان نے فیکٹریوں میں قلم نہیں بنائے جتنا اسلحہ بنایا ہے. عدد میں دیکھیں تو اسلحہ بہت زیادہ ہے قلم کے بجائے. اتنے اوزار نہیں بنائے کام کرنے کے لیے، زمین پر اتنے اوزار نہیں ہیں کام کرنے کے جتنے اسلحہ ہے. مختلف قسم کا اسلحہ، جنگی اسلحہ ہے، انفرادی اسلحہ ہے، اور مختلف نوعیت کا، جو اس اسلحہ کا مقصد ہی انسان مارنا ہے. کوئی اسلحہ حیوان مارنے کے لیے نہیں بنا، کوئی اسلحہ درخت کاٹنے کے لیے نہیں بنا، کوئی اسلحہ پتھر توڑنے کے لیے نہیں بنا، کوئی اسلحہ کسی اور مخلوق کے خاتمے کے لیے نہیں ہے. جو بشر اسلحہ بناتا ہے اس کا مقصد ہی انسان مارنا ہے، انسان کو ہلاک کرنا ہے. مثلا پسٹل بنایا جاتا ہے تاکہ انسان کو مارا جائے، بندوق بنائی جاتی ہے تاکہ اس سے انسان مارا جائے. اور مہلک سے مہلک تر بنایا جا رہا ہے. پہلے اسلحہ بناتے تھے، سادہ اسلحہ تھا، ایک گولی فائر ہوتی تھی، ایک انسان مرتا تھا، ایک دفعہ ٹریگر دبانے سے ایک گولی نکلتی تھی. اب ایک ٹریگر دبانے سے ہزاروں گولیاں نکلتی ہیں، ہزاروں انسان مرتے ہیں. اور یہ اسلحہ ہر طرح کا بنایا ہے، زمین سے زمین پہ انسانوں کو مارنے کے لیے، سمندروں سے زمین پہ انسانوں کو مارنے کے لیے، ہوا سے، فضا سے زمین پہ رہنے والے انسانوں کو مارنے کے لیے مہلک اسلحہ، اور لیزر گائیڈڈ اسلحہ، اور الیکٹرانک گائیڈڈ اسلحہ، یعنی ایسا اسلحہ جو بندے کو ڈھونڈتا ہے. ابھی پہلے نشانہ لگایا جاتا تھا، آج کل نشانہ ختم کر دیا گیا ہے کہ اسلحہ چلانے والے کا نشانہ نہ بھی ہو تو کوئی ضرورت نہیں ہے. پہلے نشانہ باز چاہیے ہوتے تھے، اب نہیں چاہیے. پہلے اسلحہ چلانے والا، فائر کرنے والا ٹارگٹ نشانہ لیتا تھا، لیکن اب خود اسلحے کے اندر یہ خاصیت رکھ دی گئی ہے کہ وہ جس سمت بھی کر کے فائر کر دے، اصل لگے گا اسی کو جس کو اس نے اس اندر، اس کے سسٹم کے اندر جو ٹارگٹ مقرر کیا ہے اس کو، اس کی طرف منہ کر کے نہ بھی فائر کرے، کسی اور طرف منہ کر کے فائر کر دے، لیکن اس سسٹم کے اندر اس کا رکھا ہوا ہے کہ اس کو لگنا چاہیے جا کر، وہ اسی کو لگے گا جا کر. مثلا اگر کوئی اس ستون کو فائر کرنا چاہتا ہے ادھر منہ کر کے، ادھر فائر کرے تو وہ گولی گھوم کے اسی ستون کو آگے لگے گی، چونکہ اس کے اندر سسٹم میں لگا ہوا ہے اس طرح سے. اب یہ سب کام انسان کر رہے ہیں، انسان انسانوں کی ہلاکت کے لیے جو کچھ بنایا ہے. مثلا یہ ابھی انسان دوست ممالک، انسان کے حقوق کے طرفدار ممالک، مغربی ممالک، جو تاریخ بشر میں منافق ترین نسل یہ مغربی ممالک ہیں، امریکہ اور یورپ، ان سے زیادہ پلید انسان نما درندے زمین پہ پیدا نہیں ہوئے. وہ جو پہلے والے تھے چنگیز و اسکندر، وہ چھوٹے تھے، وہ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے. وہ سالوں لگا کر اتنے بشر نہیں مار سکتے تھے جتنے یہ ایک منٹ میں مار دیتے ہیں. اور آپ انسان دوست اور انسانیت کے طرفدار اور انسانیت کے محافظین کے کام دیکھیں کہ ان کا اسلحہ کیسا بنایا انہوں نے بشریت کو قتل کرنے کے لیے. ایسے بم انہوں نے بنائے ہیں, پہلے جو خوفناک بم ابھی تک جس کی دھاک باقی ہے ایٹم بم ہے, ایٹم بم جو تباہ کر دیتا ہے پورا شہر ویران کر دیتا ہے ایک بم. بہت بڑی آبادی لاہور کراچی جیسا شہر اگر ہو ایک بم کافی ہے اس سب کو نابود کرنے کے لیے. اسی طرح بڑے بڑے شہر دنیا کے جتنے ہیں اس کی آبادی کو ختم کرنے کے لیے ایک بم کافی ہے. بعض اتنے قوی ایٹم بم ہیں کہ ایک ملک پورا تباہ کر دیتے ہیں اور ہر جاندار نابود کر دیتے ہیں. اس سے زیادہ مہلک ہتھیار ابھی بن چکے ہیں. ایٹم بم اب خطرناک ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ خطرناک تر ہتھیار انہی ممالک نے بنا لیے ہیں انسان مارنے کے لیے. ایسے بم ہیں کہ جو صرف انسانوں کو ماریں گے باقی موجودات کو نقصان نہیں پہنچائیں گے, صرف انسان کو ماریں گے. ہائیڈروجن بم ہیں, اسی طرح اور آگے مختلف دھاتوں سے اور مختلف مواد سے بم بنائے گئے ہیں. یہ کون بنا رہے ہیں؟ یہ بشر کے حامی, حقوق بشر کے حامی, انسان دوست جو انسان دوستی کا دعویٰ رکھتے ہیں. یہ منافقت ہے ان کی اور خباثت ہے ان کی کہ اس قدر مہلک انہوں نے ہتھیار بنائے ہیں. انسانی حیات کے لیے ایک عمومی خطرہ مجرمین ہیں. کچھ لوگ معاشرے کے اندر ان کو ایسی فضا میسر آتی ہے, ایسے اسباب عوامل مل جاتے ہیں جو ایک معمولی انسان کو مجرم بنا دیتے ہیں, درندہ بنا دیتے ہیں. قدیم سے رہے ہیں, جب انسان ماڈرن دنیا میں نہیں تھا, یہ وسائل جدید نہیں تھے تو بھی مجرمین تھے, آج بھی مجرمین ہیں. پہلے دور کے مجرمین بھی قاتل تھے, جنایتکار تھے, اور آج کے دور کے مجرمین بھی قاتل و جنایتکار ہیں. ان کے وسائل ابتدائی نوعیت کے تھے اور ان سے کم وقت میں یا زیادہ وقت میں تھوڑے انسان مارتے تھے. آج کے مجرمین کم وقت میں زیادہ انسانیت کو ہلاک کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکے ہیں. اور یہ ہر معاشرے کے اندر ہے, مجرم ہر معاشرے کے اندر پیدا ہوتا ہے. اور اس چیز کو دقیقاً تعلیمی اداروں کے اندر زیر بحث لانا چاہیے, نصاب کا حصہ ہونا چاہیے کہ انسان, ایک معمولی انسان مجرم کیسے بن جاتا ہے. اساتید اس نصاب کو پڑھائیں, زیر تعلیم جوان بچے اس کو پڑھیں, اس لیے پڑھیں کہ تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ اگر ان رہوں پر یا ان حالات کا ہم شکار ہوئے تو ہم بھی مجرم بنیں گے, اور یقیناً مجرم بنیں گے, اپنے آپ کو بھی تباہ کریں گے اور دوسروں کو بھی تباہ کریں گے. بعض ممالک کے اندر اس طرح کی تعلیم ہے یا تعلیم کا حصہ ہیں یہ مواد, کہ نشاندہی کر دی جاتی ہے کہ یہ کام اگر بچہ کرے یا بڑے کریں تو اس سے انسان مجرم بنتا ہے, لیکن اپنے ہاں ایسے نہیں ہیں پاکستان میں, کہ یہاں ضروری نہیں سمجھتے کہ جرم روکنے کے لیے یا مجرم روکنے کے لیے کہ کوئی مجرم نہ بنے, اس کے لیے ہم کوئی تعلیمی بنیاد ایسی رکھیں جس سے انسان تربیت پا کے جرم سے دور رہے. تعلیم کا حصہ نہیں ہے, نہ ہمارے ارباب تعلیم میں یہ شعور ہے, نہ اتنی بصیرت ہے, نہ اتنی آگاہی ہے کہ وہ اپنی تعلیم کو اس نہج پر قائم کریں, استوار کریں, کہ وہ شخص جو تعلیم حاصل کرتا ہے عمر بھر کے لیے جرم کے قریب نہ جائے. بہت سارے عوامل ملتے ہیں, گھریلو, انفرادی, سماجی, تاریخی, تعلیمی, ماحولیاتی اور مذہبی, ملکی, سیاسی عوامل مل کے ایک انسان کو مجرم بنا دیتے ہیں. مثلاً ایک اچھے گھرانے سے, شریف خاندان سے آیا ہوا بچہ جب بیٹھتا ہے اس کو ایسی صحبت میسر آتی ہے مجرمین کی یا مجرمانہ ذہنیت رکھنے والوں کی، وہ ان کے قریب ہو جاتا ہے، ان کا دوست بن جاتا ہے، ان کی قربت میں آ جاتا ہے، خود ہی ان کے رابطے آپس میں مزاج کو کھینچ لیتے ہیں۔ آپ یہاں دیکھتے ہیں یہاں تعلیمی ماحول ہے اور مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگ، یہاں مثلا سگے بھائی ہیں بہت سارے، چند ایک تین تین بھائی ہیں، بعض دو دو ہیں، دو بھائی مثلا باہم پڑھ رہے ہیں، ایک بھائی کی دوستی کسی اور کے ساتھ ہے، دوسرے بھائی کی دوستی کسی اور کے ساتھ ہے، آپس میں دونوں بھائی دوست نہیں ہیں، دونوں بھائیوں نے اپنے مزاج کے مطابق دوست ڈھونڈ لیے ہیں۔ ممکن ہے کسی نے پڑھنے والا سنجیدہ شریف بندہ ڈھونڈ لیا ہو، کسی نے شرارتی دوست ڈھونڈ لیا ہو۔ مزاجوں میں مقناطیس کی طرح کشش ہوتی ہے، جس طرح لوہا مقناطیس کی طرف جاتا ہے، اسی طرح مجرم کی طرف جاتا ہے، ناباب کی طرف جاتا ہے، اور شقی کی طرف جاتا ہے، سعید کی طرف جاتا ہے۔ معروف ضرب المثل کہ ہر جنس اپنے ہم جنس کے ساتھ ہی اڑتا ہے، کبوتر با کبوتر، باز با باز، کبوتر کبوتر کا ساتھی ہوتا ہے اور باز باز کا ساتھی ہوتا ہے، کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز۔ یہ پرواز جو کر رہے ہوتے ہیں، رہ رہے ہوتے ہیں، تو کبوتر کبوتر کے ساتھ جائے گا، باز باز کے ساتھ جائے گا، یہ ڈھونڈ لیتے ہیں مزاج۔ یہاں سے جرم کی ابتدا ہوتی ہے، جرم کی راہیں یہیں سے انتخاب ہو جاتی ہیں۔ بعض گھر کے اندر ان کو جرم میسر آتا ہے، ماں باپ مجرم ہیں، باپ چور ہے، باپ ڈاکو ہے، باپ ڈکیت ہے، باپ تجاوزگر ہے، ستمگر ہے، اور لقمہ حرام لاتا ہے، بچوں کو کھلاتا ہے، آہستہ آہستہ بچے اس کی درآمد کو سمجھ جاتے ہیں۔ یہاں چند نمونے تھے کہ بچے آئے، داخلہ لیا انہوں نے پڑھنے کے لیے، اور جب انہیں پتہ چلا کہ ہمارے باپ کی درآمد حرام ہے، رشوت کی ہے، ناجائز ہے، دوسروں کا مال کھا رہا ہے، گھر میں لاتا ہے، ان بچوں نے گھر سے کھانا پینا چھوڑ دیا، گھر جاتے تھے کھانا نہیں کھاتے تھے، طلبہ وہ کسی پڑوسی کے یہاں کھا لیتے تھے یا کسی ہوٹل میں جا کے کھا لیتے تھے، اپنے گھر سے کھانا نہیں کھاتے تھے، چونکہ پتہ تھا کہ باپ کی کمائی ساری حرام کی ہے، ناجائز ذریعے سے کماتا ہے، غصبی ہے ساری، خرچہ نہیں لیتے تھے، وہ دیتے بھی تھے ان کو، خرچہ نہیں لیتے تھے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب شعور آ جائے کہ گھر کے اندر ہمارے کیا ہو رہا ہے، کہیں میں مجرم کے زیر سرپرستی تو نہیں ہوں، مجرم کے زیر سایہ تو نہیں پڑ رہا۔ ہم جو موروثی طور پر پدر سالاری کے ماحول میں ہیں، وہ باپ ہر حال میں قابل اطاعت، واجب الاطاعت سمجھتے ہیں نا عزیزان، اطاعت کی بات کی ہے، اطاعت والدین کی اطاعت کی بات پہلے مفصل کی ہے، اس میں بیان کیا ہے کہ اطاعت کہاں ہوتی ہے اور کہاں نہیں ہوتی، احترام کہاں ہے اور اطاعت کہاں ہے۔ خصوصاً اگر ماں باپ مجرم ہوں، حرام خور ہوں، ناجائز ان کے ذرائع آمدن ہوں، ان کی سرپرستی خود ہی ختم ہو جاتی ہے، ان کے زیر سایہ رہنا خود جرم مجرم بننا ہے، ان کے جرائم میں ان کا ساتھ دینا ہے۔ البتہ اولاد روک سکتے ہیں ماں باپ کو کہ آپ جرم نہ کریں، والدین اولاد میں یہ قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، احتجاج کر کے اپنے طریقوں سے جس طرح اولاد منوا لیتے ہیں اپنی بات، اگر یہ اولاد کوشش کریں کہ اپنے ماں باپ کو غلط کاموں سے روکیں، جرائم سے روکیں، حرام خوری سے روکیں، حرام کی کمائی سے روکیں، مجرمانہ اقدامات سے روکیں، پتہ ہوتا ہے بچوں کو، پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کیا کر رہے ہیں، باپ کیا کرتا ہے، مثلا کہاں نوکری کرتا ہے، کس کے ساتھ ہے، کیا کہاں سے پیسہ لاتا ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، تو نہ صرف خود اس کے حرام سے اجتناب کریں بلکہ اس باپ کو بھی روکیں کہ آپ بھی نہ کرو یہ کام، اسے دھمکا سکتے ہیں کہ اگر آپ نے حرام نہ چھوڑا تو پھر خاندان چھوڑنا پڑے گا آپ کو، ہم خاندان سے لا تعلق کر دیں گے آپ کو اگر حرام کا راستہ آپ نے جاری رکھا۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ دینی تعلیمات کے اندر، اور سائنس میں بھی ہے، دینی تعلیمات میں بھی ہے، لیکن دینی تعلیمات کے اندر مسلمات میں سے ہے یہ بات، کہ دو چیزیں بہت نقصان دہ ہیں، دو چیزوں کی خرابی بہت کم ٹھیک ہوتی ہے، ہو جاتی ہے، بہت محنت بہت کرنا پڑتی ہے، اور بنیادی خرابی پیدا کرتی ہیں دو چیزیں، ایک نطفہ حرام اور ایک لقمہ حرام۔ یہ وہ تباہی مچاتے ہیں انسان کے اندر کہ جس کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت بڑے مربی بھی ہوں تو کامیاب نہیں ہوتے، شاید نبیوں سے بھی بعض اصلاح نہ ہو، لقمہ حرام اور نطفہ حرام اتنے اثر انداز ہوتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا ان لوگوں کو جو کربلا میں امام کے سامنے آئے تھے، بارہا انہیں امام نے خطبہ دینا چاہا، بسم اللہ پڑھی تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، پھر امام رک کے انتظار کیا کہ شور ختم ہو، میں شور ذرا کم ہوا دوبارہ شروع کیا، پھر انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کیوں نہیں سنتے ہو میری بات، آپ میں آمادگی نہیں ہے، کس چیز نے یہ حالت کر دی ہے کہ امام حسین کی بات نہ سنیں؟ امام نے فرمایا وہ لقمہ جو تمہارے پیٹ کے اندر ہے، وہ حرام، وہ یہ کام کرتا ہے، انسان میں سنجیدگی ختم کر دیتا ہے، جد ختم کر دیتا ہے، لقمہ حرام، نطفہ حرام اور لقمہ حرام۔ نطفہ حرام ماں باپ ہی کی گناہ کی وجہ سے بنتا ہے، اور لقمہ حرام بھی ماں باپ کی وجہ سے، یہ دو جرم ماں باپ کرتے ہیں لیکن اس کا خمیازہ اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے، اس کی سزا اولاد کو سہنا پڑتی ہے، یہ بھی انسانوں کا ظلم ہے، انسانوں کے اوپر، انسانوں کا جرم ہے انسانوں کے اوپر۔ تقویٰ روک سکتا ہے ان دونوں کو، وہ حفاظتی تدبیر جو اللہ نے مقرر فرمائی ہے وہ ان دونوں سے روکتی ہے، نطفہ حرام سے بھی اور لقمہ حرام سے بھی روکتی ہے، پھر پاکیزہ معاشرہ اور حیات طیبہ انسان کو میسر آتی ہے۔ مجرمین بنتے ہیں، گھروں میں بنتے ہیں، محلے میں بنتے ہیں، بچہ اسکول جاتا ہے، بچہ گلی میں جاتا ہے، اور باہر مجرمانہ ذہنیت کے لوگ، مجرمانہ شخصیتیں گھوم رہی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا ہے، انس ہوتا ہے، دوستی ہوتی ہے، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ ناخواستہ طور پر اور لا شعوری طور پر، غیر محسوس طور پر جرم کی راہ پر چل نکلتا ہے انسان، اور بہت دیر بعد جا کر انسان کو خبر ہوتی ہے کہ میں اب ایک پختہ مجرم بن چکا ہوں، جہاں سے واپسی ناممکن ہو جاتی ہے انسان کے لیے۔ حساسیت چاہیے، دین حساسیت پیدا کرتا ہے ماں باپ کے اندر بھی، کہ آپ اولاد کو پختگی کی عمر تک نظارت کرو کہ کہیں مجرموں کے ساتھی نہ بن جائیں، مجرموں کے حامی نہ بن جائیں۔ اسی طرح اور بہت سارے عوامل ملتے ہیں جب ایک انسان کے اندر مجرمانہ ذہنیت اور مجرمانہ شخصیت اس کی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ایک معروف ضرب المثل ہے فارسی کی، کہ انڈا چور شتر چور بنتا ہے، انڈا چور ایک دن اونٹ چراتا ہے۔ ایک کہاوت ہے کہ ایک بچہ انڈا چراتا تھا دوسروں کا، پڑوسیوں کا، اور انڈا چرا کے گھر لاتا تھا، ماں بہت خوش ہوتی تھی، شاباش دیتی تھی، پھر اس نے باقاعدہ پورے محلے میں انڈے چرانا شروع کیے، اس نے انڈے چرانے سے پھر آگے ترقی کر کے مرغی چرانا شروع کر دی، اور پھر گھر والے بہت، ایسے بچوں کو گھر والے بہت شاباش دیتے ہیں، لائق ٹیلنٹڈ بچہ ہے یہ، کہ انڈے چراتا ہے، مرغیاں چراتا ہے۔ آج بھی ایسے ہی ہیں ماں باپ، ایسے بچوں کو بہت شاباش دیتے ہیں، بس وہ دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، گاہک کو لوٹتا ہے جو بچہ، ماں باپ کہتے ہیں بہت بڑا کاروباری ہے، یہ وہی چور ہے، اور ماں باپ اسے پسند کرتے ہیں چونکہ گاہک کو خوب لوٹتا ہے یہ، یہ گھٹیا مال ودیا مال بنا کر بیچتا ہے، یہ چائنا کا مال جاپان کا بنا کر بیچتا ہے، یہ کم قیمت چیز بڑی مہنگے داموں سادہ لوگوں کو، سادہ لوہ لوگوں کو، ضرورت مندوں کو بیچ دیتا ہے۔ چونکہ نادانوں کی کمی تو نہیں ہے زمین پر، یہ جاتے ہیں دکاندار، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اناڑی آدمی ہے، ناواقف ہے، لہٰذا اس کو لوٹتا ہے، اور ماں باپ اس کو بہت بڑا بزنس مین سمجھتا ہے کہ یہ بڑا کامیاب کاروباری انسان ہے۔ یہ انڈا چور ہر جگہ ہیں، آج بھی موجود ہیں یہ انڈا چور، جو ٹیکس چرا لیتے ہیں، خمس چرا لیتے ہیں، حقوق چرا لیتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں، یہ سب چور ہیں، چوروں کے زمرے میں آتے ہیں، چور کیٹیگری ہے ساری، اور خوش ہوتے ہیں ماں باپ، خود موقع دیتے ہیں پرورش کا۔ پھر جب مرغیاں چرا چرا کے یہ بڑا چور بنا، تو اس نے بکریاں چرانا شروع کر دیں، اور بکریاں چرانے سے پھر آگے گدے چرانا شروع کیے، گھوڑے چرانا شروع کیے، اور آخر کار اونٹ چرانا شروع کیے۔ جب اونٹ چرانا شروع کیے تو یہ پکڑا گیا، اونٹ چونکہ بڑی چیز ہے، نظر آ جاتا ہے، ڈھونڈ لیا اونٹ چرانے والوں نے۔ جب پکڑا گیا یہ، تو اس کو سزا ہوئی، سزائے موت۔ تو اسے کہا گیا کہ آخری کوئی وصیت ہے تو آپ بتائیے۔ تو اس نے کہا کہ آخری یہ ہے کہ میری ماں کو لایا جائے، میں ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ ماں جب قریب آئی، رو رہی ہے، ہائے میرا بچہ، فریاد، میرا بے گناہ بچہ، میرا بے قصور بچہ، وہی انڈا چور، مرغی چور، جس کے ماں کھا کھا کے یہ حال بنا ہے، اب اس کے لیے واریاں جا رہی ہے ماں، اور اب یہ کہہ رہی ہے کہ بچے کے قریب آ کے کہ مثلا دوسروں سے التجا کر رہی ہے، تمنا کر رہی ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، نہ مارا جائے، سزا نہ دی جائے۔ ماں نے التجائیں شروع کی کہ میرے بچے کو معاف کر دیا جائے، بچے نے ماں کو قریب کیا اور ماں سے کہا کہ زبان نکالو اپنی۔ اس نے کہا زبان کس لیے؟ اس نے کہا آخری وقت میں تیری زبان دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب ماں نے زبان نکالی تو بچے نے دانتوں سے کاٹ دی زبان ماں کی، بالکل کاٹ دی، جو باہر جتنا حصہ آیا ہوا تھا کاٹ دیا اس نے۔ تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا کیا ہے، ماں کی زبان کیوں کاٹ دی ہے؟ تو اس نے کہا اس نے مجھے مجرم بنایا ہے، جب میں نے انڈا چرایا تھا اس دن اگر روک دیتی یہ زبان ہلاتی، اس زبان سے اس نے مجھے شاباش دی ہے، حوصلہ افزائی کی ہے۔ جب میں نے مرغیاں چرائیں تو اور خوش ہوئی تھی، جب میں نے بکریاں چرائیں تو اور خوش ہوئی ہے، اور آج جو رو رہی ہے یہ ایکٹنگ کر رہی ہے، اصل میں اس نے مجھے مجرم بنایا ہے۔ یہ ایک فرضی کہانی سمجھ لو، لیکن اس فرضی کہانی کے اندر ایک بڑی حقیقت ہے کہ مجرم کون بناتا ہے، مجرم ساز کون طبقہ ہے، کون پاکیزہ بچوں کو، پاکیزہ انسانوں کو جرم تک پہنچاتے ہیں، کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ ہیں، یہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہی لوگ ہیں، یہ جرائم کی دنیا میں دھکیلتے ہیں، یہ مجرم بناتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، شاباش دیتے ہیں اور تعریفیں کرتے ہیں، پھر انسان مجرم بنتا ہے۔ دوست، یہ دوستیاں جرائم کا بہت بڑا راستہ ہیں، دروازے ہیں جرائم کے، یہ دوستیاں نجات کا بھی ذریعہ ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو دوست میسر آ جائے، یعنی ہم سفر، نجات دہندہ، وہ جو اس کا ہاتھ تھامے اور اسے منزل تک لے جائے۔ اتنے استادوں نے کامیاب لوگ نہیں کیے جتنا دوستوں نے لوگوں کو کامیاب کیا ہے، دوستوں کے سلجھے ہوئے، دوستوں نے جن کو صحیح راہیں دکھائی ہیں اور ساتھ دیا ہے۔ چونکہ دوستی کا رشتہ علیحدہ ہوتا ہے، اس میں بہت قربت ہوتی ہے، اعتماد ہوتا ہے، سہارا ہوتا ہے انسان کو، اور ایسے ہی دوستوں نے جتنے مجرم بنائے ہیں اتنی کسی اور نے نہیں بنائے۔ مجرم دوستوں نے معمولی لوگوں کو مجرم بنا دیا، تباہی تک پہنچا دیا، ان کو نابودی تک پہنچا دیا۔ یہ مجرم سازی کا عمل تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ اس وقت موجودہ تہذیب میں، موجودہ ماحول میں، ہر چیز جرم آفرین، جرم انگیز اور جرم خیز ہے، ہر چیز مجرم بنا رہی ہے۔ یہ مجرم بن کر کس پر جرم کرتے ہیں؟ یہ مجرم بن کر جانوروں پہ جرم نہیں کرتے، درختوں پہ جرم نہیں کرتے، پتھروں پہ جرم نہیں کرتے، مجرمین سارے جرائم انسانوں پر انجام دیتے ہیں۔ ہر مجرم کی زد میں ایک بڑی انسانیت آ جاتی ہے، درندے بن جاتے ہیں اور حیات انسانی کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ جتنی آفات ہیں، خطرات ہیں، ان سب کا تحفظ، ان سب سے حیات انسانی کو تحفظ کی ضرورت ہے، حفاظت کی ضرورت ہے۔ اور تمام حیات انسانی کے تحفظ کا عنوان تقویٰ ہے۔ مجرمین سے کیسے تحفظ دیں ہم حیات بشر کو؟ ایک قدیم طریقہ ہے، جب مائیں بچوں کو چھپا لیتی تھیں، گھروں میں تالوں میں کمروں میں بند کر دیتی تھیں، ایک چھوٹے تھے جب ہم تو ایک خطرہ بڑا عمومی گاؤں کے اندر ہوتا تھا اور ہر گاؤں کے اندر دہشت تھی، یہ خرکار، خرکار لے جائیں گے، اور خرکار وہ کاروباری لوگ ہیں۔ آج کل مشینیں آ گئی ہیں، ٹرک آ گئے ہیں اور لوڈر آ گئے ہیں، اور مشینری زیادہ تر انسانی کام میں، تعمیرات میں دخیل ہو گئی ہے۔ پہلے سامان اٹھانے کا کام اور حمل و نقل کا کام سارا گدھوں کے ذریعے سے ہوتا تھا، اور کمپنیاں تھیں، ٹرانسپورٹ کمپنیاں تھیں، گوڈس فارورڈنگ کا کام، سامان اٹھانے کا کام گدھوں پہ کیا جاتا تھا، اونٹ اور گدھے تھے ان کے۔ آج کل ٹرک ہیں اور باقی گاڑیاں آ گئی ہیں۔ یہ گدھوں والے مثلاً 100-100 گدھا ایک کمپنی نے رکھا ہوا ہے، ایک خاندان ہے، انہوں نے 100 گدھے رکھے ہوئے ہیں، بڑی نسل کے سامان اٹھانے والے۔ ان 100 گدھوں پہ سامان لادنا بھی ہوتا تھا، پھر سامان اتارنا بھی ہوتا تھا، افرادی قوت چاہیے ہوتی تھی گدھوں کو لوڈ کرنے کے لیے اور ان لوڈ کرنے کے لیے۔ اتنی قوت ان کے پاس ہوتی نہیں تھی، کمپنی میں کل 3-4 بھائی ہوتے تھے یا 3-4 آدمی مالک، لیکن گدھوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے ان کو 20-30 افراد کی ضرورت ہوتی تھی، اور ظاہر ہے درآمد اتنی نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس کے لیے باقاعدہ مزدور رکھیں یا باقاعدہ کاریگر رکھیں، ٹرانسپورٹر رکھیں، گدھوں کو چلانے والے آپریٹر۔ انہیں مفت لیبر چاہیے ہوتی تھی، جو صرف روٹی کھائیں، اور روٹی بھی گدھے سے کم کھائیں، گدھا اچھی روٹی کھاتا تھا، لیبر کم روٹی کھاتا تھا۔ اس کے لیے یہ باقاعدہ تنخواہ پہ یا مزدوری پہ نہیں رکھتے تھے لوگوں کو، بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے اغوا کر لیتے تھے، گاؤں میں کھیلتے ہوئے بچے گلی کوچے میں یہ اٹھا کے لے جاتے تھے، بچپن میں 3 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ، 3-4 سال کا بچہ اٹھا کے لے جاتے تھے، اسے جا کر اپنے علاقے میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں اپنے ڈیرے پہ رکھتے تھے۔ 14-15 سال کا جب ہو جاتا تھا، گدھا چلانے کے قابل، پھر اس کو وہاں سے لے آتے تھے، اسی علاقے میں جہاں سے اس کو اغوا کیا ہے وہیں پہ اس سے کام بھی لیتے تھے۔ تو بچہ چونکہ بچپن میں اغوا ہو گیا تھا، اسے یاد ہی نہیں ہے میں کون تھا، میرے ماں باپ کون تھے، میں کس علاقے کا تھا۔ اب جوان ہو کے اسی علاقے میں مزدوری کر رہا ہے، گدھے چلا رہا ہے، صرف روٹی کے بدلے، اس کو اور کچھ نہیں ملتا تھا۔ یہ طبقہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، اس طرح کے مزدور بھی اور گدھے بھی اور کام کرنے والے اور کروانے والے، ان کو خرکار کہتے تھے، یعنی گدھوں کا کام کرنے والے۔ ان کی بڑی دہشت تھی، دھاک تھی، کہ عموماً مائیں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے گھروں میں بند رکھتی تھیں، کہیں جانا ہو تو گروپ کی شکل میں جاؤ، آنا ہو اسکول سے گروپ کی شکل میں آؤ، اور دن کو سارا دن اویلیوں کو تالے لگا کے رکھتی تھیں، اور خوف یہ ہوتا تھا کہ باہر نکلتے ہی خرکار اٹھا کے لے جائے گا۔ وہی کام جو ابھی ماڈرن طریقے سے ہو رہا ہے، ابھی خرکار ابھی بھی ہیں اور وہی کام کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے سکولوں سے لے لیتے ہیں اور وہ خرکار ہو گئے، یہ کمپنیاں ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اغوا کر لیتے ہیں، اپنے اسکولوں میں، تعلیمی اداروں میں لے جاتے ہیں، انہیں پڑھاتے ہیں، انہیں کمپیوٹر آئی ٹی وغیرہ پڑھا کے پھر اپنی ہی سرمایہ دار کمپنیوں میں ان کو لگا دیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں صرف روٹی دیتے ہیں، ان کو روٹی دے کر اپنا کام ان سے کراتے ہیں، لوڈنگ کرواتے ہیں۔ یہ اب پہلے گدے پہ لوڈ کرتا تھا، اب یہ نیٹ پہ لوڈ کرتا ہے۔ نیٹ پہ لوڈ کرنا، ان لوڈ کرنا ایسے ہی ہے جیسے گدے پہ لوڈ کرنا اور ان لوڈ کرنا۔ اور جیسے وہ اغوا شدگان تھے، اپنے ماں باپ سے چھینے گئے تھے روٹی کے بدلے، اسی طرح یہ اغوا شدگان ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ان کے ماں باپ ناراض تھے، ناخوش تھے، ان کے ماں باپ خوش ہیں کہ بیٹوں کو ملازمت ملی ہو یا جاب ملی ہو۔ یہ ہے وہی خرکاری نظام، ہی ہے سرمایہ داری نظام، اصل میں خرکاری نظام ہے، مفت میں کام لینا اور اتنی روٹی دینا کہ مرے نہیں، کام کرتا رہے، گدا لوڈ کرتے ہیں کہ قابل رہے۔ یہ اس وقت ان کا خطرہ ہوتا تھا۔ تحفظ کا طریقہ کیا تھا کہ تالے میں بند کرو بچوں کو، اس زمانے میں اس طرح سے بچوں کو محفوظ کرتے تھے۔ لیکن یہ تحفظ کا طریقہ نہیں ہے کہ بچوں کو، اولاد کو لاک اپ میں ڈال دو، تالے میں ڈال دو، بچے کو جانے ہی نہ دو کہیں۔ اس طرح تو یہ بچہ انسان نہیں بنے گا، تجربہ نہیں سیکھے گا، تعلیم نہیں سیکھے گا، معاشرت نہیں سیکھے گا، کارآمد انسان نہیں بنے گا گھر میں بیٹھا ہوا۔ یہ گھر میں بیٹھا ہوا بہت بن گیا تو زنانہ مزاج کا انسان بن جائے گا، بیوی کی خدمت کرے گا، باقی گھر میں کام کرے گا، برتن دھوئے گا، جھاڑو دے گا، کپڑے دھونے کے کام آئے گا۔ اس کے اندر تو مردانہ اوصاف نہیں پیدا ہوں گی، اس کے اندر تو وہ جوہر انسانیت، گوہر انسانیت پیدا نہیں ہوں گے۔ مرد میدان میں ہو تو مرد بنتا ہے۔ مرد کو اگر گھر میں بٹھا لیا، آغوش میں ماں نے بٹھا لیا، تالے میں بند کر دیا، نامرد ہو جاتا ہے، وہاں اس کی ساری صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بعض مرد آپ نے دیکھے ہوں گے بالکل عورتوں کی طرح ہیں، ان کا کام صرف محلے میں چغلیاں کھانا، مرد یہ کام کرتے ہیں، اس کی بات اس کو اٹھا کے بتانا، اس کی یہ کون لوگ ہیں جن کو ماں نے بچپن میں گھر میں بند کر دیا تھا، ساری عمر اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ یا رشتہ دار خواتین کے ساتھ، وہ بڑھیاں، ان کا کام ہی نہیں ہوتا سوائے غیبت کرنے کے، چغلیاں کھانے کے، لڑائیاں کروانے کے، لگی لپٹی کرنے کے، مایوسی کی باتیں کرنے کے۔ یہ مرد بھی وہی باتیں کرتے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے چغلیاں کھا رہے ہیں بس۔ یہ بن جاتا ہے اگر بچوں کو گھروں کے اندر بند کرو گے، مسخ ہو جائیں گے۔ ان کو میدان دو، میدان عمل دو ان کو۔ جس طرح حضرت موسیٰ کی ماں کو خدا نے حکم دیا کہ خدا نے آپ کو فرزند دیا ہے، اذا خفتی علیہ، اگر ڈر گئی، بچے کو، جان کو خطرہ ہوا تو کیا کرنا، فالقیہ فی الیم، جب بچے کی جان کو خطرہ ہوا، عجیب حکم ہے اللہ کا کہ اے مادر موسیٰ، اوحینا الی ام موسیٰ، اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو یہ شعور دیا، یہ آگاہی دی، یہ بصیرت دی ماں کی، موسیٰ کی ماں کو، کیا کہ جب یہ آئیں گے آپ کے بچے کو لے جانا چاہیں، اذا خفتی علیہ، جب بچے کی جان کا ڈر ہو تو کیا کرنا، اس کو دریا میں پھینک دینا، فالقیہ فی الیم، انا رادوہ الیک، ہم لوٹائیں گے اس کو۔ کیسے؟ یہ دریا اسے ڈبوئے گا نہیں، یہ دریا بنائے گا اسے، ہم اس شیرخوار کو مومنین کا امام بنا کے بھیجیں گے، تیرے پاس لوٹائیں گے۔ مرد اس طرح بنتا ہے۔ ماں تو کبھی بھی جنم دینے کے بعد اگر آخر تک گلے سے لگا کے بیٹھے، آج ماں کی بغل میں بیٹھا ہے، کل ساری عمر، باقی عمر، چونکہ ماں نے تو مر جانا ہے، ماں تو ایک دن چلی جائے گی دنیا سے، باقی عمر بیوی کی بغل میں گزار دے گا۔ یہ ہے زنانہ مزاج کا ہے، یہ ہے زن مزاجی ہے اس کے اندر، اور اس نے عورتوں کے گرد ہی گھومتے رہنا ہے۔ اگر بیوی نہ ملی تو کسی پڑوسن کے گرد گھومتا رہے گا یہ۔ یہ ماں نے اس کو ایسی تربیت کی ہے، ان کو مرد بناؤ، ان کو دلیر بناؤ، ان کو شجاع بناؤ، ان کو پختہ بناؤ، ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کرو. خود اعتمادی میدانوں میں پیدا ہوتی ہے. میدانوں میں بھیجیں تو آگے خرکار ہیں، میدانوں میں بھیجیں آگے خطرات ہیں، آگے مجرمین ہیں، جرائم پیشہ لوگ ہیں، ملک بھرا ہوا ہے. آج کون بھروسہ کر سکتا ہے بچوں کے اوپر؟ بچوں کو میدان میں بھیج کر کس پہ بھروسہ کریں؟ جیسے عرض کیا تھا کہ رشتہ دار، سگے رشتہ دار تک بے رحم ہیں، وہ نہیں بچوں کے اوپر رحم کرتے. خوب کیا کریں پھر؟ ان بچوں کو پیدا ہی نہ کریں. ایک طریقہ یہ کہ پیدا ہی نہ کرو، یہ بعضوں کی تدبیر ہے. ایک تدبیر یہ کہ تالوں میں بند کر دو، ایک تدبیر یہ کہ آنکھیں بند کر لو. نہ، صرف ایک تدبیر ہے اللہ کی. آپ اپنی من گھڑت تدبیریں نہ سوچو، اللہ کی تدبیر ہے تقوی. حیات انسانی کو تحفظ تقوی کے سایہ میں ملے گا، چونکہ تقوی نام ہی حیات انسانی کی تحفظ کی تدبیر کا نام ہے. آپ تقوی قائم کرو. یہ خواتین کی کانفرنس میں اشارہ کیا تھا، ایک بہت بنیادی موضوع، اساسی موضوع بیان کیا تھا، کہ اس سے پہلے ذکر ہوا تھا نظام امامت کا، کہ نظام امامت نہیں ہے، نظام امامت سیاسی نظام ہے. امامت سیاسی سرپرستی ہے امت کی، دین کی اور امت کی. یہ تمام علماء نے امامت کی یہی تعریف کی ہے، تمام علماء نے، شیعہ سنی سب نے امامت کی متفقہ تعریف کی ہے. زعامتن امور دنیا و امور دینیا کی زعامت و سرپرستی و تدبیر کا نام امامت ہے. ایک اور نظام ہے جو امامت کے نظام، اب امامت کا نظام متروک ہے، اور متروک ہونے کا ہمیں کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، ڈر بھی نہیں ہے، خوف بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہم جو موجود ہے وہ اسی کو بہترین امامت کا جانشین سمجھتے ہیں. کیوں امامت کا نظام نافذ نہیں ہے؟ اس لیے کہ امامت کے نظام کے نفاذ کے لیے جس میدان کی ضرورت ہے وہ میدان تیار نہیں ہے، اور وہ ہے تہذیب کا میدان، کلچرل میدان، فرہنگی میدان، ثقافتی میدان. ثقافت بھی ایک نظام ہے، تہذیب بھی ایک نظام ہے، لیکن سیاسی نظام نہیں ہے، عوامی نظام ہے. وہ نظام جو لوگوں نے خود اپنے اوپر نافذ کیا ہوا ہے. ابھی ہم سب تہذیب کے پابند ہیں، تہذیب کے پروردہ ہیں، تہذیب کے فرزندان ہیں. یہ تہذیب جیسی ہوگی ویسا ہی آپ کو سیاسی نظام، ویسا آپ کو سماجی نظام، ویسا آپ کو معاشرتی نظام، ویسا آپ کو مختلف طرح کا نظام ملے گا، جیسا یہ نظام ہوگا آپ کا تہذیب کا. جسے ہم نے آبا سے لیا ہے، خدا سے نہیں لیا. اگر تہذیب بھی اللہ سے لی ہوتی، تہذیب بھی دین کی ہوتی، تہذیب بھی نبیوں کی ہوتی، ثقافت اور اماموں کی تہذیب ہم نے لی ہوتی، ہمارا سماجی نظام، اگر سماجی نظام جو تہذیب کہلاتا ہے، یہ اگر دینی ہوتا تو سیاسی نظام بھی دینی ہوتا. ابھی جیسا آپ کا سماجی نظام ہے ویسا آپ کا سیاسی نظام بھی ہے. ہم آبائی تہذیب میں الہی نظام کبھی بھی نہیں قائم کر سکتے، الہی تہذیب میں الہی نظام قائم ہو سکتا ہے. یہ تہذیب کا میدان یہ دوسروں نے آباد کیا ہوا ہے. اس تہذیب کے نظام کو سنبھالیں، تقوی یہاں سے آغاز کریں. با تقوی تہذیب بنائیں، با تقوی تہذیب. ہماری تہذیب ہے دلدل، جو موجودہ تہذیب ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. ہم ایک دلدل میں زندگی بسر کر رہے ہیں. دلدل اس کیچڑ کو کہتے ہیں جس مٹی میں پانی اتنا بھر جائے کہ مٹی پانی چوسنا چھوڑ دے، مزید پانی اپنے اندر جذب کرنا چھوڑ دے، مزید جذب کی اس کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہو، ختم ہو گئی ہو، اس کو دلدل کہتے ہیں، جس میں انسان قدم رکھے دھس جاتا ہے. وہ نہ خشک ہوتی ہے، اس میں کوئی بیج نہیں پلتا، کوئی بیج نہیں پھوٹتا، کوئی بیج نہیں اگتا، دلدلیں نابود کر دیتی ہیں، صلاحیتیں نابود کر دیتی ہیں، بنجر زمینیں آباد ہو جاتی ہیں، بنجر زمینیں جن پہ محنت نہیں ہوئی، اگر محنت کریں بنجر زمین آباد ہو جائے گی، دلدل پہ جتنی محنت کریں وہ محنت بھی ڈوب جاتی ہے۔ آپ دلدل پہ بے شک محنت کریں، دلدل پہ جائیں آپ ہل چلائیں، دلدل کو جا کے پانی دیں، دلدل میں بیج ڈالیں، دلدل کی دیکھ بھال کریں، دلدل کی صبح و شام آبیاری کریں، گوڈی کریں کریں، یہ آپ کی محنت بھی ضائع، بیج بھی ضائع، آپ کی محنت بھی ضائع۔ ابھی ہم اس تہذیب کے اوپر زندگی بسر کر رہے ہیں جس میں اس کو ٹھیک کرنے کی، اصلاح کرنے کی محنت بھی نابود ہو جاتی ہے۔ دلدل کو محنت سے نہیں آباد کیا جا سکتا، دلدل کو تبدیلی سے آباد کیا جا سکتا ہے کہ یہ کیچڑ، یہ کالا کیچڑ جو کئی فٹ کئی میٹر ہوتا ہے، تہیں ہوتی ہیں اس کی، یہ سارا نکالا جائے باہر۔ یہ گوجرانوالہ میں مدرسہ، علامہ مفتی جعفر حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا مدرسہ جعفریہ، جو 30-32 سال تک ویران پڑا رہا، اور اس دوران اس میں مدرسے کے اندر جو گٹر کا پانی تھا وہ بھی وہیں جمع ہوتا رہا، اور محلے میں فیکٹریاں تھیں، ارد گرد ملیں تھیں اور محلہ تھا لوگوں کے، وہ سارا پانی، محلے کا بھی گندا پانی، گٹر کا پانی، ٹوائلٹ کا پانی، وہ سارا اس مدرسے کے اندر آتا تھا۔ زمین کے نیچے پائپ لگائے ہوئے تھے فیکٹری والوں نے، اور محلے والوں نے زمین کے 2-3 فٹ نیچے سے گندے پانی کے پائپ آتے تھے، مدرسے میں آ کے کھلتے تھے۔ یہ مدرسہ جب ہمیں ملا، اس کی ہم نے بازسازی شروع کی، تعمیر نو شروع کی، تو وہ جو خوفناک حالت سامنے آئی وہ بہت عجیب تھی۔ اس میں ٹھیکے دار بلاتے تھے بھاگ جاتا تھا، کوئی مشین والا بلاتے تھے بھاگ جاتا تھا، مزدور مستری جو بھی اس کو دکھاتے کہ یہ بنانا ہے تو وہ کہتا تھا جتنے پیسے مرضی ہیں دو، آپ ہمیں 10,000 دہاڑی دو تو بھی ہم یہ کام نہیں کر سکتے، یہ اتنا مشکل کام ہے۔ وہ آخرکار ہم نے خود کیا، وہ کالا کیچڑ، کالی دلدل ساری، وہ دلدل اتنی زیادہ تھی کہ یہ بڑی کھدائی والی جو مشین ہوتی ہے ایکسکیویٹر، جس کے آگے ایک وہ باکٹ لگا ہوتا ہے، بازو ہوتا ہے لمبا سا، بڑی ہیوی مشین گہری کھڈے کھودتی ہے، یہ مشین لے کر آئے، وہ مشین اندر گئی، اسی دلدل میں دھنس گئی نیچے، صرف ڈرائیور اوپر بچ گیا بس۔ اس کی تصویر بھی ہے، بنائی تھی وہ تصویر وہاں پر، میں ادھر ہی تھا اس وقت، کام کرا رہا تھا، وہ پوری مشین نیچے دھنس گئی، اور بڑا خوف آیا ہمیں کہ دلدل تو نکلی نہیں ہے، یہ الٹا یہ اتنی قیمتی مشین، وہ کروڑوں روپے کی مشین ہے، یہ بھی دھنس گئی نیچے۔ اسے نکالنے کے لیے اس سے بڑی کرین ایک لے کر آیا، وہ بھی دھنس گیا اندر۔ پھر تیسرا، وہ اصل میں وہ بھی ایک بڑا، یعنی میرے جس طرح وہ عامیانہ اصطلاح ہوتی ہے نا، پشتونوں کے علاقے میں ہوتی ہے نا، نر کا بچہ، وہ تھا نر کا بچہ، وہ لالچ میں یہ کام نہیں کر رہا تھا، اس وہ چیلنج سمجھ کر یہ کام کر رہا تھا۔ اب میں نے اسے افسوس کیا کہ بھائی آپ کی مشین پھنس گئی، نقصان بھی اس کا بہت ہوا، ظاہر ہے ہم نے جو اس کو طے کیا ہوا تھا ٹھیکہ وہ تو اتنا نہیں تھا جتنا اس کا پھنس گیا۔ تو اس نے کہا آپ پرواہ نہیں کرو، یہ میں نے کرنا ہے یہ کام، میں اسے بھاگوں گا نہیں۔ مشین ٹوٹ گئی اس کی، وہ ٹھیک کروا کے لایا، پھر وہ اس نے وہ دو مشینیں بھی نکالی، وہ ساری دلدل بھی نکالی اس نے، پھر سینکڑوں ٹرالیاں بھر کے، ٹریکٹر ٹرالیاں وہاں سے اس نے کالا کیچڑ نکالا جو ہم نے باہر پھینکا۔ اب وہاں جو بچے رہ رہے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے، جو آنے والے رہیں گے، کہ یہ کس طرح سے آباد ہوا یہ مدرسہ، اور یہ مثال ہے پورے ملک کی، یہ دلدل پورا ملک ہے اس طرح سے، تمام قوم اسی دلدل کے اوپر ہے، محنت بھی ضائع ہو جاتی ہے اگر دلدل کے اوپر کچھ بنائیں گے آپ۔ محنت بھی ساتھ ضائع ہو جاتی ہے۔ تبدیلی سے، دلدلیں تبدیلی سے ہوتی ہیں، انقلاب سے ہوتی ہیں. انقلاب، سب سے پہلا انقلاب سیاسی نہیں ہوتا، پہلا ثقافتی انقلاب، تہذیب کا انقلاب پہلے ہو، کیونکہ سیاست اس تہذیب کے اوپر قائم ہوتی ہے. اصل جو بستر ہے، جو میدان ہے سیاست کا، امامت کا، وہ تہذیب ہے، تہذیب دلدلی ہے. اس دلدلی تہذیب کو ختم کرنا ہے. کون ختم کرے گا؟ یہ کالا کیچڑ کس نے اٹھا کے پھینکنا ہے؟ یہ ہے شیعہ کی ذمہ داری. شیعہ بہت بڑی ذمہ داری رکھتا ہے اپنے دوش پر. آسان ترین کام شیعہ نے پکڑا ہوا ہے، جیسے یہاں پر ہیں کچھ ہمارے عزیزان طلاب میں بھی ہیں، مثلا جب کوئی کام شام کرنا پڑتا ہے تو یہ آسان ترین کام ڈھونڈتے ہیں، بہت آسان کام، کہ جس میں انہیں کچھ بھی کرنا نہ پڑے، جا کے کھڑے ہو جائیں گے یا کوئی ایسا سادہ سا آسان سا کام پکڑ لیں گے، کوئی رسی پکڑ کے کھڑے ہو گئے بس. وہاں بعض ہیں جو بہت سخت کام کرتے ہیں، مشکل کام کرتے ہیں، بعض بڑا سادہ سا کام اپنے ذمے لیتے ہیں. شیعہ نے بہت سادہ کام لیا ہوا ہے، کیا؟ رونا، عزاداری کرنا، وہ بھی اس طرح کی عزاداری جس سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. امام حسین علیہ السلام کے لیے رونا، لیکن امامت کے لیے میدان بنانا، یہ دشوار کام. اصل یہ کام تھا اس کے ذمے، یہ دلدل نکالنا، اور دلدل نکال کر اس کی جگہ پر زرخیز زمین بنانا، یہ تشیعوں کی ذمہ داری تھی، یہ عورت مرد کی ذمہ داری ہے، یہ علماء کی، طلباء کی ذمہ داری تھی، یہ دلدل صاف کرنا. اور ہم اس دلدل میں ہی آ کر، بعض ہوتے ہیں نا بچے دلدل میں کھیلتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کپڑے اتار کے دلدل میں کود جاتے ہیں. ابھی ہماری حالت یہی ہے کہ ہم کپڑے اتار کے دلدل میں کود جاتے ہیں، اسی دلدل میں ہی اپنے آپ کو لتھڑتے ہیں، اسی دلدل میں اپنے آپ کو آلودہ کرتے ہیں، وہ لجن ساری ہمارے اوپر بھی لگ جاتی ہے، پھر خوش ہوتے ہیں. اس کو ختم کرنا ہے، اس کو خشک کرنا ہے، اس کیچڑ کو نکال کر اس کی جگہ پر زرخیز سرزمین تیار کرنی ہے، جس کے اوپر آبادی ہو، آبادانی ہو، جس کے اوپر تعمیرات ہوں، جس کے اوپر امت بنے، جس کے اوپر امامت کا نظام قائم ہو. امت و امامت، دلدل سے امت نہیں بنتی، اور دلدل کے اندر امامت کے ستون نہیں لگائے جا سکتے، پائیدار جگہ پر امامت کے ستون ہوتے ہیں، اور وہ پائیدار امت جو توحیدی تہذیب کے اوپر قائم ہو، ایک سالڈ تہذیب کے اوپر قائم ہو. یہ اصل رسالت و ذمہ داری و مسئولیت ہے تشیعوں کی، جو بیان ہی نہیں کی گئی. کس شیعہ کو یہ تعلیم دی گئی؟ کس شیعہ کو کس نے بتایا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے؟ آپ اس لیے دنیا میں آئے ہو، آپ کو یہ پرچم اس لیے دیا گیا ہے دین کا کہ آپ نے یہ کام کرنا تھا. سادہ ترین، آسان ترین کام ذمہ لیا، رسومات اپنے ذمہ لے لی، اور رسومات بجا لا کے اٹھ کے گھروں کو چلے جاتے ہیں، لنگر کھاتے ہیں، رسم بجا لاتے ہیں، آخر میں دبا کے لنگر کھاتے ہیں، پھر نعرہ لگا کے گھر چلے جاتے ہیں. نہ ذمہ دار ہیں اپنی ملک کے، نہ ذمہ دار ہیں اپنی قوم کے، نہ ذمہ دار ہیں اپنی تہذیب کے، نہ ذمہ دار ہیں اپنے دین کے، نہ ذمہ دار ہیں کسی اور معموریت کے، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. تشیع نام ہی ذمہ داری کا ہے، غیر ذمہ دار تو شیعہ نہیں ہو سکتا، موہب ہو سکتا ہے. تہذیب، یہ اصل میدان ہے، اور یہ میدان اس وقت انسان پرور نہیں ہے، مومن پرور تہذیب نہیں ہے. یہ اپنی آغوش میں تہذیب جو شخصیت بناتی ہے، تہذیب ایک رحم کی طرح ہے، ماں کی طرح ہے، اپنے شکم میں نطفہ پالتی ہے، شخصیت بناتی ہے. یہ تہذیب شخصیت نہیں بنا سکتی، یہ دہشت گرد بنا دیتی ہے، یہ متعصب بناتی ہے، یہ متنفر کرتی ہے، یہ غیر سنجیدہ انسان بناتی ہے، یہ ہر چیز بنا رہی ہے، یہ بلے باز بناتی ہے، یہ لابی اور لہوی انسان بناتی ہے، لیکن یہ وہ انسان بنانے سے قاصر ہے، یہ دلدلی تہذیب جس نے حیات انسانی کو تحفظ دینا ہے۔ اب یہ جرائم ہیں، یہ جرائم کی وسعت ہے، ان سارے مجرمین کو کیسے روکنا ہے آپ نے، اس کا پورا نظام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ مجرمین کو لگام دینا، مجرمین کا آگے بند باندھنا، مجرم کے آگے اس کو روکنا کہ حیات انسانی کو خطرہ نہ پہنچائے، اس کے لیے اللہ نے نظام قصاص مقرر فرمایا ہے۔ اس نظام قصاص کی تشریح کی ہے کہ یہ نظام قصاص ہے اور یہ تمہارا تقویٰ ہے، اگر تم نے یہ نظام قصاص عملی نہیں کیا تو باتقویٰ معاشرے میں نہیں ہو، باتقویٰ تہذیب میں نہیں ہو، یہ تہذیب تمہاری حیوانی ہے، جنگلی ہے، نابودگر ہے یہ تہذیب تمہاری۔ ساتھ ہی اسی آیت کے اندر یہ لطیف نکتہ بھی ہے کہ خطاب اولی الالباب کو ہے۔ اب اگر بعض کے پلے بات نہیں پڑ رہی یا بعض اپنے آپ کو اس کا مخاطب نہیں سمجھ رہے تو کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ قرآن ان کو مخاطب ہی نہیں ہے، اولی الالباب سے بات ہو رہی ہے، یا اولی الالباب ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، اے صاحبان خرد، اے صاحبان عقل، صاحبان لب، جو شعور و بصیرت رکھتے ہو، عقل رکھتے ہو، بات آپ سے ہو رہی ہے، آپ کے سمجھنے کی بات ہے، یہ جن میں خرد نہیں ہے، لب نہیں ہے، جن میں لب نہیں ہے، صرف انتڑیاں ہیں، میدہ ہے، اوجری ہے بس، ان کو نہیں ہے یہ خطاب کہ یہ بات تمہارے لیے، چونکہ اوجری والوں کے سمجھنے کی بات ہی نہیں ہے، جن کے فقط سینگ ہیں، جن کے فقط پنجے ہیں، جن کے فقط زبانیں ہیں دراز، ان کے لیے نہیں ہے۔ یا اولی الالباب، نقطہ آپ کے سمجھنے کا ہے، صاحبان خرد، صاحبان عقل کے سمجھنے کی بات ہے کہ لکم فی القصاص حیاتن، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، تمہاری زندگی ہے، تحفظ ہے تمہاری زندگی کا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا لعلکم تتقون، اگر یہ قصاص کا قانون عملی کرو گے تو یہی تقویٰ ہے، یہ تمہارا سماجی تقویٰ ہے، یہ حیاتی تقویٰ ہے، یہ بنیادی تقویٰ ہے تمہارا، اس سے تمہاری حیات محفوظ ہو جائے گی، حیات بشر محفوظ ہو جائے گی، اگر مجرمین کو، قاتلوں کو اور انسانیت دشمنوں کو تم نے روک لیا قصاص کے ذریعے سے تو یہ تمہاری حیات کی ضمانت ہے۔ یہ خداوند تبارک و تعالی انشاءاللہ ہم سب کو تقویٰ کی توفیق عطا فرمائے۔